الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے ہم سب کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا. اس پروردگار عالم کا ہر ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت اور رحمت اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور اگر پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی تو اس عشرہ اول میں میری مجالس کا عنوان ہے اللہ کی محبت. یعنی خدا کا ہر عمل اس کی محبت کا ثبوت ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے پروردگار عالم اپنے بندوں سے کہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. کتاب ہے خدا شناسی کے راستے. اس کتاب میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے. جس مقام سے وہ گزر رہے تھے وہاں ایک قبر بھی تھی. اب ہمارے دیکھنے کی تو ایک حد ہوتی ہے، ہمارے سننے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک رینج ہے، لیکن جو اللہ کی حجت ہوتے ہیں پروردگار عالم نے ان کی سماعتوں کی حدوں کو بڑھایا ہوتا ہے. تو جب جناب عیسیٰ گزر رہے ہیں اس مقام سے جہاں پر ایک قبر ہے، جناب عیسیٰ نے نور نبوت سے دیکھا کہ اس قبر میں جو مدفون شخص ہے اس پر فرشتے عذاب نازل کر رہے ہیں. جناب عیسیٰ گزر گئے منظر دیکھ کر. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی مقام سے گزرے. اب جب اس مقام سے گزرے تو اس قبر میں مدفون شخص پر فرشتے نور کی بارش کر رہے تھے. جناب عیسیٰ بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے کہ ایسا کیا؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مناجات کی، بارلہا یہ رمز، یہ راز مجھے سمجھ نہیں آیا. پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ پر وحی کی، اے عیسیٰ وجہ یہ ہے کہ میرا بندہ گناہگار تھا اور میرے عذاب کا مستحق تھا، اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور اس بیٹے کو جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مکتب بھیجا، اور وہاں پر جب اس نے سب سے پہلے یہ سیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، اس بچے کے اس ذکر کے صدقے میں میں نے اس کے باپ کے عذاب کو برطرف کر دیا. صلوات پڑھی بابا. وہ رب ذوالجلال ارحم الراحمین ہے اور ایسی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بہانوں بہانوں سے ہماری مغفرت کا سبب مہیا کرتا ہے. اور یہ دنیا، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ میرا اور آپ کا وجود، یہ پوری کائنات، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے. کیسے؟ وہ حدیث قصہ کہ جس کے بغیر نہ میری اور آپ کی مجلسیں مکمل ہوتی ہیں، نہ محفل میلاد مکمل ہوتی ہے، نہ شب جمعہ ہماری دعاؤں کی عبادتوں کی محفلیں مکمل ہوتی ہیں. اسی حدیث قصہ میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے: انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدخیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت حول الخمسۃ الذین، کہ نہ پیدا کرتا میں زمین و آسمان کو، نہ چاند و سورج کو، نہ دریا کو، نہ دریا پہ رواں کشتی کو، لیکن اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا جو زیر کسا موجود ہیں. اور زیر کسا کون تھے؟ محمد تھے، علی تھے، فاطمہ تھی اور حسن و حسین تھے. صلوات پڑھی بابا. تو پروردگار عالم حدیث قصا میں اعلان کر رہا ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے، تو کن کی محبت میں؟ پنجتن کی محبت میں. اللہ نے محبت کے وسیلے سے، محبت کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا ہے. تو اللہ کی محبت کتنی عظیم ہے. بس میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر روز مجلس کی ابتدا میں ہم حدیث قصا پہ چند لفظ پہ ضرور روزانہ غور کریں، کہ وہ چیز جو ہم سب کو یاد ہے، ہم سب کثرت سے پڑھتے ہیں، ذرا ہم حسین ابن علی کے صدقے میں اس فرش عزا پہ غور و فکر تو کریں کہ خدا نے اس کے جملوں میں کیا راز پنہا کر رکھے ہیں. تو آج تذکرہ فقط حدیث قصا کے چند جملوں کا. اور یہ حدیث قصا کی روایت ہم تک پہنچی کیسے؟ جناب فاطمہ زہرا کے وسیلے سے. جناب فاطمہ زہرا نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان کیا اور انہوں نے اس روایت کو بیان کیا کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے بابا میرے گھر تشریف لائے اور آ کر مجھ پر سلام بھیجا. السلام علیکی یا فاطمہ. فقلت علیک السلام. میں نے بابا کے سلام کا جواب دیا. میرے بابا نے کہا قال انی اجد فی بدنی ضعفا، کہ میں اپنے جسم میں، اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. قال انی اجد فی بدنی ضعفا. فقلت له غیظک باللہ یا ابتا. جیسے ہی باپ کے منہ سے یہ سنا کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، شہزادی فرماتی میں نے کہا فقلت له غیظک باللہ، بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کمزوری سے. غیظک باللہ یا ابتا. پھر میرے بابا نے کہا یا فاطمہ ایتنی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، میری بیٹی مجھے چادر یمانی لا کے اڑھا دو. جناب سیدہ کہتی ہے میں چادر یمانی لائی اور اپنے بابا کو اڑھا دی. جیسے ہی میں نے اپنے بابا کو چادر یمانی اڑھائی اور ایک مرتبہ جب میں نے بابا کے چہرے کی طرف نگاہ کی، وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلا له کانه البدر فی لیلته تمامه وکماله. صلوات پڑھی بابا. شہزادی ارشاد فرما رہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے بابا کے چہرے پہ نگاہ، وصرت انظر الیہ وجهه، جیسے میں نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف نگاہ کی، وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلا له نورا کانه البدر، میں نے اپنے بابا کے چہرے پہ چودھویں کے چاند کی مانند، وہ تمام ہی وہ کمال ہی، کہ چودھویں کا چاند جو اپنے کمال پر ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، جس طرح اندھیری رات میں چودھویں کا چاند ہوتا ہے، اس طرح کا نور میرے بابا کے چہرے سے ساتھ تھا. اور نور محمد کی زوفشانی کا عالم یہ ہے. کیا آپ سوچئے، اچھا ایک تو ذہن میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں کہ جب رسول اسلام کے جسم میں ضعف کا احساس ہوا، کمزوری کا احساس ہوا، تو بیٹی کے گھر تشریف لائے، بٹ اپنے گھر پہ بھی آرام کر سکتے تھے. سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا. تو اس سوال کا جواب کہ کیوں شہزادی کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ مجھے چادر یمنی اڑاؤ، اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے حدیث قدسی سے پیش کروں. حدیث قدسی اللہ کا کلام، اور رب الجلال ارشاد فرماتا ہے انت المرید و انت المراد انت خیرتی فی خلقی. اے میرے حبیب، جس طرح تیری توجہ میری طرف ہوتی ہے، انت المرید، جس طرح تیری توجہ میری طرف ہوتی ہے، میری توجہ تیری طرف ہوتی ہے. انت خیرتی فی خلقی، میں نے تمام مخلوقات میں تجھے پسند کیا. تو اب رسول اسلام اپنی خواہش سے تو کچھ کرتے ہی نہیں. سورہ نجم کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا ماں سوائے اس کے کہ اللہ کی وحی آئے، جو اللہ چاہتا ہے وہ زبان سے کلام کرتا ہے. تو رسول کی نگاہ ہوتی ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ کی توجہ ہوتی ہے اپنے حبیب کی طرف. رسول اسلام جانتے تھے آئے تطہیر کا نزول ہونا ہے، تو یہ شان نزول کے مراسم تھے جو رسول اسلام ادا کر رہے تھے اور با حکم خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے تھے. اور شہزادی شاہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا تو چودھویں کے چاند کے مانند چہرے سے نور ساتے تھا. تو نور محمد کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ خود حبیب خدا کی زبان سے سنیے. روح الحیات کی روایت ہے کہ جناب ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول اسلام مولائے کائنات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا علی، اگر پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو بھی نہ بناتا. اور علی، سب سے پہلے اس کائنات میں ہم نے اللہ کی تسبیح و تحلیل شروع کی. یعنی یہ کائنات جب بنی ہے، اس کے بننے سے پہلے رسول اسلام کہہ رہے ہیں ہمارے نور نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحلیل کی. اور پھر کہتے ہیں مولا علی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، علی، جب ہم نے اللہ کی تسبیح شروع کی تو پھر ہمارے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تھا، ہماری تسبیح کو سن کے ملائکہ نے اللہ کی تسبیح شروع کی. اور آپ سب جانتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے. تو ملائکہ جو اپنا فعل انجام دے رہے ہیں وہ بھی آل محمد کے صدقے میں، کہ یہ محمد و آل محمد نے جب عالم نور میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کی ہے تو ملائکہ نے اس سے سیکھی. اور کس طرح سیکھی؟ رسول اسلام کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کر دیا، جب پنجتن کا نور یکجا ہے، جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کر دیا تو ہمارے نور کی عظمت و بلندی کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ میرے ذہن میں خیال آیا، رسول کہہ رہے ہیں، میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ ملائکہ ہمیں بہت بزرگوں برتر نہ، یعنی اللہ کے مقابل نہ سمجھ لیں. تو بس ایک مرتبہ ہم نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ، اللہ کی ذکر کرنا شروع کیا، اللہ کی تسبیح شروع کی، ملائکہ نے بھی ہم سے سن کے سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا. پھر یہ سوچ کے کہ کہیں یہ اللہ کی ذات میں ہمیں شریک نہ کر لیں، ہمارے نور نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ، ہمارے ذکر کو سن کے ملائکہ نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ. پھر یہ سوچ کے کہ بزرگی اور برتری میں یہ کہیں ہمیں نہ ملا دے، اللہ کی ذات میں شریک نہ کریں، ہم نے کہنا شروع کیا جب ہم عالم نور میں تھے، ہم نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر، اور یہ سن کر ملائکہ نے پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر. ہم نے کہنا شروع کیا الحمد للہ، ملائکہ نے کہنا شروع کیا الحمد للہ. تو یہ نور محمد کا کمال ہے، یہ عظمت ہے کہ نور محمد سے سیکھ کے انبیاء ملائکہ تسبیح خداوندی سیکھتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو یہ چاروں الفاظ مل کے کیا بنتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا بنا؟ تسبیحات اربع. اور کیونکہ یہ ذکر سب سے پہلے محمد و آل محمد کے عالم نور میں ان کی نور سے ساتے ہوا تھا، تو روایت معصومین یہ ہے کہ پروردگار عالم کو آیہ قرآنی کے بعد جو ذکر سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی تسبیحات اربع ہے. بابا سے بلند صلوات پڑھیے. تو یہ نور محمد و آل محمد کی عظمت و کمال ہے کہ ان کے ذکر کو سن کر، ان کی تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح الہی شروع کی. اور نور محمد کا کمال یہ ہے کہ خود رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. کتاب فضائل صلوات اور مشکلات کا حل، اس کتاب سے اس روایت کو بیان کر رہی ہوں کہ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے اس درود بھیجنے والے کو پروردگار عالم ایک نور قبر میں، ایک نور پل صراط پر، اور ایک نور جنت میں عطا کرے گا. تو یہ نور محمد کی عظمت ہے. صلوات پڑھی بابا سے بلا لو. تو یہ نور محمد کا کمال ہے کہ جو رسول ختم مرتبت پر، ان کی آل پر، اولاد سے درود بھیجتا ہے تو پروردگار عالم اس شخص کو بھی نور عطا کر دیتا ہے. اور اس وقت نور عطا کر رہا ہے جب وہ محتاج ہے، قبر میں، قبر کی تاریکی میں، پل صراط پر اور بہشت میں پروردگار عالم اس کو نور عطا کر دے گا جو محمد والے محمد پر کثرت سے درود بھیجے گا. اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو میدان قیامت میں پیاس کی تشنگی سے محسوس رہو؟ کیونکہ میدان قیامت میں اتنی حدت ہوگی، اتنی گرمی ہوگی، اتنے خوف و دہشت کا ماحول ہوگا، ہر ایک کو فکر ہوگی، یا حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، ہر شخص کے جسم سے اتنا پسینہ بہ رہا ہوگا کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص کے پسینے سے 70 اونٹ سیراب ہو جائیں، 70 اونٹ سیراب ہو جائیں. خوف و دہشت کا عالم یہ ہوگا. تو ایک مرتبہ پروردگار عالم موسیٰ کلیم اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کیا تم روز قیامت پیاس کی تشنگی سے محفوظ رہنا چاہتے ہو؟ کہا بارے اللہ ضرور. کہا بس پھر زمین پر میرے حبیب پر درود بھیجا کرو تاکہ پروردگار عالم تم کو روز قیامت پیاس کی تشنگی سے بچا لے. صلوات پڑھی بابا. تو یہ اللہ کی محبت کا اعلان ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات بنائی تو محمد والے محمد کی محبت کی وجہ سے. یہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے حبیب کی محبت اس امت کے ساتھ اتنی ہے جس طرح خدا اپنے بندوں کو چاہتا ہے نا, اسی طرح خدا کی حجت, اسی طرح خدا کا حبیب خدا کے بندوں کو اتنا چاہتے ہیں کہ رسول نے جاتے وقت کیا کہا تھا, میں جا رہا ہوں مگر تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا, میں جا رہا ہوں مگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تم ان سے جدا نہ ہونا, تم ان سے متمسک رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے. رسول کا پیغام کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا. اور یہ احسان ہے, یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا کہ اس دنیا میں, اس کائنات میں جہاں بھی نام حسین پہ فرش عزا بچھتی ہے اس فرش عزا پہ آیت قرآنی کا تذکرہ ہوتا ہے, اہل بیت کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ کام کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہم کہ ہم رسول کے حکم پر عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ جہاں جہاں فرش حسین بچھتی ہے وہاں آیت قرآنی کا تذکرہ کرتے ہیں, وہاں اہل بیت کے فضائل بیان کر کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. صلوات پڑھی بابا. بس حکم رسول پر عمل کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے چند جملے اہل بیت کے فضائل میں حدیث قصہ سے بیان کیے. اب چادر یمنی میں, چادر تطہیر میں امام حسن کیسے تشریف لائے, کیا کس طرح مخاطب ہوئے, رسول نے کیا جواب دیا, اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگا. بس رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے چند جملے اہل بیت کے فضائل میں بیان ہوئے. آئیے حسین ابن علی کے صدقے میں اب ہم رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے قرآن سے استفادہ کریں. اور آج میں آپ کے سامنے, میری کوشش ہوگی اس عشر اول میں سورہ لقمان کی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں. سورہ لقمان قرآن کا 31 سورہ ہے, 21 سپارے میں ہے اور اس کی کل 34 آیتیں ہیں. اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ لقمان کی رات میں تلاوت کرے, رات میں, تو پروردگار عالم 30 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس سورہ لقمان کی تلاوت کرنے والے کو شیطان سے اور اس کے شر سے بچائے, اس کی حفاظت کرے. اور اگر کوئی دن میں, کب تک حفاظت کرے؟ صبح آنے تک, اذان فجر تک. اور جو دن میں تلاوت کرے تو پھر اذان مغرب تک, مغرب کے وقت تک. 30 یعنی جو فضیلت رات میں تلاوت کرنے کی وہی دن میں تلاوت کرنے کی. کہ امام فرماتے ہیں جو دن میں تلاوت کرے سورہ لقمان کی تو پروردگار عالم اس کے لیے بھی 30 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ وہ مغرب کے وقت آنے تک اس تلاوت کے سورہ لقمان کو پڑھنے والے کی شیطان سے, اس کے شر سے حفاظت کرے. اس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت سورہ لقمان کی ہے. آج آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 4 آیتوں کا مختصر خلاصہ پیش کروں گی. سورہ لقمان کی پہلی آیت ہے اور وہ پہلی آیت حروف مقطعات میں سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم. آپ سب جانتے ہیں صاحبان علم کا مجمع ہے, قرآن میں 29 سوروں کی ابتدا, 29 سوروں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ یعنی قطع ہوئے حرف. یعنی اب ہم کبھی علمہ نہیں پڑھتے, الف لام میم لفظوں کو قطع کر کے, الگ کر کے پڑھتے ہیں. علماء تفاسیر نے ان حروف مقطعات کی بہت توجیحات پیش کی مگر کوئی اس کے معنی و مفہوم نہ بتا سکا, کیونکہ عربی لغت میں یہ اگر ان حروف کو الگ کر دیتے, ہم کہتے ہیں الف لام میم یا کاف ہا یا عین سواد, یعنی جتنے حروف مقطعات آتے ہیں ہا میم عین سین قاف. تو جب ان حروف کو الگ کر کے پڑھتے ہیں تو عربی لغت میں ان حروف کو الگ کرنے کے بعد کوئی معنی نہیں ہے. تو علماء تفاسیر نے بہت توجیحات پیش کی مگر اس کے معنی و مفہوم نہ بتا سکے. کون بتائے گا اس کے مفہوم کو؟ قرآن کے معنی و مفہوم کو وارث قرآن کے سوا کون بتا سکتا ہے؟ اور رب ذوالجلال اتنا حکیم ہے, خدا کا بھیجا ہوا حبیب اتنا رحیم ہے, اسی لیے کہہ کے گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور وارث قرآن. ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ گے. تو اب کون بتائے گا کہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں؟ آج کون ہے وارث قرآن؟ آج بھی حسین کا بیٹا وارث قرآن, ہمارا آپ کا وارث, اللہ کی حجت امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں موجود ہیں. تو قرآن کے معنی و مفہوم کو وارث قرآن سے بہتر نہیں سمجھ سکتا. تو علماء نے کیا لکھا کہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز اور رموز ہے جس کو اللہ جان سکتا ہے یا پھر وارث قرآن جان سکتے ہیں. یہ تو بڑا کرم ہوا ان مومنین کا کہ جنہوں نے جا کے سوال امام زمانہ سے کر لیا. میں کتاب کا نام لے لوں پہلے, روح الحیات کتاب کی روایت ہے, ایک شخص تھا جس کا نام تھا سعید ابن عبداللہ قمی, اور یہ زمانہ ہے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. گیارہویں امام کی امامت کا زمانہ ہے, یہ شخص عبداللہ قمی اور گیارہویں امام کے وکیل احمد ابن اسحاق. احمد بن اسحاق جو ہے یہ امام گیارہویں امام کے وکیل تھے کہ جو لوگ خمس پہنچاتے ہیں, جو سوالات پہنچاتے ہیں, جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ امام تک ہی پہنچاتے تھے. عبداللہ قمی اور احمد بن اسحاق امام گیارہویں امام کے پاس تشریف لائے. جب گیارہویں امام کے گھر پہ تشریف لائے تو امام کو امانتیں سپرد کی, جو لوگوں کے سوالات تھے وہ ان کے پاس تھے. تو ایک مرتبہ خود گیارہویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس اس وقت حضرت حجت بیٹھے تھے, امام زمان چند برس کی عمر ہے, بہت کم سن ہے. تو ایک مرتبہ گیارہویں امام اپنے بیٹے کو مختلف مخاطب کر کے کہتے ہیں, اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ قمی سے, کہ تم کچھ سوالات بھی لائے ہو اگر ان کے جوابات چاہتے ہو تو میرے اس بیٹے سے پوچھ لو, تمہارے میرے بعد تمہارا امام یہ ہے, میرے اس بیٹے سے پوچھ لو. چند برس کی عمر ہے حضرت حجت کی, تو بہت سارے سوالات ہیں مگر میرا موضوع حروف مقطعات ہے, میں فقط ایک روایت بیان کروں. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا جو امام زمان سے کیا عبداللہ قمی نے, کہ یہ جو قرآن میں حروف مقطعات ہے کاف ہا یا عین سواد, سولہویں سپارے میں سورہ مریم شروع ہوتا ہے نا اس لفظ سے, اس حروف مقطعات سے, کہا اس کے کیا معنی ہیں؟ حالانکہ وہ اہل عرب ہیں مگر میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ جب ان لفظوں کو الگ کر دیجیے تو عرب کی لغت میں اس کے معنی نہیں ملتے. تو کہا یا حضرت حجت یہ بتائیے کہ اس لفظ کے حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں؟ امام زمانہ نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا کی بارلہا مجھے اسماء مقدسہ کی تعلیم دے دے, مجھے وہ مقدس نام سکھا دے کہ جب مشکل ہو تو رد بلا کے لیے میں ان کو پڑھوں, تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیج کر جناب زکریا کو پنجتن کے نام سکھا دیے اور کہا جب بھی مشکل ہو تم ان کو پڑھنا, رد بلا پاؤ گے. مگر امام زمان کہتے ہیں کہ جب حضرت زکریا پنجتن کے نام پڑھتے تھے محمد علی فاطمہ حسن تو بہت خوش و مسرور ہوتے تھے, مگر جیسے ہی زبان پہ حسین نام آتا تھا جناب زکریا بے اختیار رونے لگتے تھے, صبر نہیں کر پاتے, بے اختیار رونے لگتے تھے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام زمانہ بتا رہے ہیں, سوال کا جواب دے رہے ہیں. کہ جناب زکریا بے اختیار رونے لگتے تھے, مطلب خدا سے کہا بارلہ اس نام میں ایسی کیا بات ہے کہ جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, میرا دل غم سے بھر جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیج کر, کیا وجہ ہے کیوں حسین کے نام پہ آنکھوں میں آنسو ایک نبی خدا کی آنکھوں میں آ رہے ہیں, پروردگار عالم جبرائیل کو بھیج کے جناب زکریا کے سامنے جب پورے واقعے کربلا کو بیان کیا تو کہا کاف ہا یا عین صاد. امام زمانہ کہتے ہیں کاف سے مراد کربلا, یا سے کاف سے مراد کربلا, یا سے مراد یزید, ہا سے مراد ہلاکت, عین سے مراد اتش پیاس, اور سواد سے مراد صبر حسین و اصحاب حسین. اس پورے واقعے کربلا کو خدا نے اس ایک جملے, اس ایک حروف مقطعات میں اپنے نبی کو تعلیم کیے. تو یہ تو احسان تھا اس مومن کا کہ اس نے ایک حروف مقطعات کے بارے میں سوال کیا اور حضرت حجت سے جواب مل گیا. آئیے دعا کریں کہ بارالہ جلد سے جلد امام زمان کے ظہور میں تاجل کرے کہ پھر وہ آ کے علوم قرآنی انسانوں کے درمیان پھیلائے. صلوات پڑھی بابا سے بلا. تو سورہ لقمان کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے الف لام میم حروف مقطعات. اچھا اب سورہ لقمان کی دوسری آیت تلک آیات الکتاب الحکیم. تلک آیات الکتاب الحکیم یہ آیتیں حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں. یعنی خدا قرآن کی توصیف پیش کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے. یہ جو قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے آئی ہیں یہ اللہ کی جو حکمت بھری کتاب ہے یہ اس کی آیتیں ہیں. وَحُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ اور یہ قرآن کی حکمت بھری کتاب کی جو آیتیں ہیں قرآن کی, ہُدًا وَرَحْمَةٌ یہ ہدایت ہے رحمت ہے للمحسنین نیک کام کرنے والوں کے لیے, نیک اعمال انجام دینے والوں کے لیے. تو وہ نیک لوگ کون ہیں؟ اب اگلی آیت میں اللہ نے کہا, چوتھی آیت میں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو دل میں آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو دوسری آیت کیا تھی؟ کہ اللہ کہتا ہے یہ جو حکمت بھری کتاب ہے, حکمت سے پر ہے قرآن, یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں, مگر اس کتاب سے اس کو ہدایت ملے گی. خدا و رحمتن یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے, اس کے لیے رحمت ہے جو نیک ہیں. کون لوگ نیک ہیں؟ وہ جو نماز ادا کرتے ہیں, وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو دل میں آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے تین ذمہ داریوں کو ذکر کر دیا, جسمانی ذمہ داری نماز, مالی ذمہ داری وہ زکوٰۃ ہو, وہ خمس ہو, وہ صدقہ ہو, وہ فطرہ ہو, صدقہ واجب ہو, صدقہ مستحب ہو, مالی واجبات, اور قلب کی ذمہ داری یقین آخرت پر ہو. اور کہا کہ یہ حکمت بھری کتاب ہے, اور واقعی ایسی حکمت بھری کتاب ہے کہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. عربی زبان میں مہینے کو شہر کہتے ہیں. ہم سنتے ہیں نا رمضان میں شہر الرمضان الذی, عربی زبان میں مہینے کو شہر کہتے ہیں. قرآن میں یہ شہر لفظ, مہینہ لفظ 12 مرتبہ آیا ہے. 12 ہی مہینے ہوتے ہیں قرآن میں. عربی زبان میں دن کو کہتے ہیں یوم. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. قرآن میں یہ دن کا لفظ یعنی یوم 365 مرتبہ آیا ہے. امام کتنے ہیں؟ 12. اور قرآن پاک میں امام کا لفظ 12 مرتبہ آیا ہے. اب آپ سوچئے, قرآن میں دنیا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے, آخرت کا لفظ جو استعمال ہوا ہے, اگر دنیا کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا تو آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا. عجب حکمت ہے اس قرآن میں کہ تم آخرت کو فراموش نہیں کرنا, وہ بھی ایک زندگی ہے. اس زندگی کی تو انتہا ہے, اس زندگی کی تو انتہا بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیے, قرآن واقعی حکمت بھری کتاب ہے, اور خدا کہہ رہا ہے اس کتاب سے اس کو ہدایت ملے گی, یہ کتاب اس کے لیے رحمت ہوگی کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں. وہ کون سے نیک اعمال؟ تین ذمہ داریوں کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی. پہلی جو ذمہ داری, جسمانی ذمہ داری نماز, دوسری مالی ذمہ داری جو مالی واجبات ادا کرنے ہیں, اور تیسری قلبی ذمہ داری آخرت پر یقین. اور ایک چیز اور بیان کروں, اس اللہ کی محبت کا ثبوت دیکھیے کہ جو سورہ لقمان ہے, جناب لقمان جو ہیں وہ نبی نہیں تھے, نبی نہیں تھے, ایک سیاہ فام تھے اور غلام تھے, مگر اتنے بلند مرتبہ, اتنے با تقوی تھے, اتنے پاکیزہ کردار کے حامل تھے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں, اپنے کلام میں ایک سورہ جناب لقمان سے منسوب کر دیا. یہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کا ثبوت ہے کہ وہ جو نبوت کے مرتبے پہ بھی نہیں, مگر وہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے, اتنا رب ذوالجلال کی معرفت رکھتا ہے. تو خدا نے کہا کہ میں اپنے, یعنی کلام الہی کیا ہے, میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات کا نزل بلاغہ میں خوبصورت جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. مولا کہتے ہیں جب میں خدا سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. بہت غور سے سنیے گا, بہت خوبصورت جملہ میرے مولا کا. مولا علی کہتے ہیں جب میں اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں مصلی پہ کھڑا جاتا ہوں. نماز کیا ہے؟ ذرا پوری نماز کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے. ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, الحمد سے شروع کیجیے, اللہ اکبر سے شروع کیجیے, اور آخر تک تو دیکھیے ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو مولا علی کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کہ اب اللہ نے اپنے بندوں سے کیا کہا وہ کلام الہی بتائے گا. تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے سورہ لقمان. تو اب سورہ لقمان میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے اس کتاب سے, یہ جو حکمت بھری کتاب ہے جس کے لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, قرآن پاک کی آیت ہے جو ہم نماز غفیلہ میں بھی پڑھتے ہیں, وہ آیت ولا رتبیوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے. یہ ایسی کتاب ہے. اب یہی غور و فکر کا مقام ہے, میں نے اور آپ نے اس کتاب سے کتنا استفادہ کیا, میں نے اور آپ نے اہل بیت آئمہ علیہ السلام کی زندگی سے کتنا استفادہ کیا. تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے, اور یہ کتاب سورہ لقمان میں اعلان کر رہی ہے کہ ہدایت اور رحمت اسے ملے گی جو تین چیزوں کو ادا کرے گا. اچھا, نمازیں پھر پڑھ لی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو مالی ذمہ داری ہے نا, آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ صرف پاکستان کے حالات خراب نہیں ہیں, آپ پوری دنیا کی اکانومی کو دیکھیے, ہر طرف ایک ابتری کا عالم ہے, معاشی بدحالی ہے. وہ ممالک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے ہیں وہاں بھی برا حشر ہے. وہ آپ سب الیکٹرانک میڈیا پہ, اخبارات میں, پرنٹ میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو ایک ایسا عالم ہے کہ ہر طرف معاشی بے سکونی ہے, ہر ایک کہہ رہا نہیں آج بزنس نہیں چل رہا, کام نہیں چل رہا, تنخواہ میں پورا نہیں ہو رہا, گھر کا خرچہ نہیں چل رہا, ایک طرف یہ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا معاشرے میں خوف اور دہشت کا عالم ہے کہ ابھی آپ نے چند روز پہلے دیکھا کس طرح اسرائیل نے کتنے بے گناہ سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا. ان بے گناہ انسانوں کا جرم کیا تھا کہ وہ مسلمان تھے. اتنا خوف اور دہشت کا عالم, یہاں بم بلاسٹ, وہاں بم بلاسٹ, ادھر خودکش حملے, دنیا میں آپ دیکھیں معاشی بحران بھی ہے اور خوف اور دہشت کا عالم بھی ہے. اتنی بے سکونی ہے. پھر یہ بلائیں آسمانی زمینی بلائیں, زلزلے آ رہے ہیں, کبھی سونامی آ رہا ہے, کبھی سمندری طوفان اپنی حدوں سے بڑھ رہا ہے. تو یہ اتنی بے سکونی بے آرامی کے ماحول میں اب حال یہ ہوا کہ انسان فقط اپنی ذات تک محدود ہو گیا. میں جانوں میرے بیوی بچے کیا کما کے لانا ہے, یعنی کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ, صرف اپنے کھانے اور کمانے تک محدود ہو کے رہ گیا. دوسرا کس مشکل میں, اب جس زمانے میں اتنی بے چینی ہے, کہیں زلزلے آ رہے ہیں, کتنے لوگ بے گھر ہو, کتنے لوگ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, کہیں ظلم کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے. یعنی حالت یہ ہے فلسطین میں کہ اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے. تو آپ سوچیے جہاں اب زیادہ ضرورت ہے کہ پیسہ خرچ کیا جائے, لوگوں کی مدد کی جائے, لوگوں پر اللہ کی مخلوق کی خیال رکھا جائے, اتنی معاشی یعنی انسان کو اتنا محبوس کر دیا کہ وہ فقط اپنی ذات کے حوالے سے سوچتا ہے. اچھا, اب جب ہم اپنے گھر کے اندر جھانکتے ہیں تو گھروں کے اندر ماحول کیا ہے, کتنی اولادیں ہیں جو والدین کا حق ادا نہیں کر رہی, بھائی بھائی سے نالا ہے, قطع رحم ہو رہا ہے, رشتے داریاں ٹوٹ رہی ہیں, نفرتیں ہیں, بہت ہے. یہ ہر طرف بے سکونی اور یہ ابتری کا عالم. ضرورت تھی کہ ہم اپنے مالی واجبات کو ادا کریں, ہم دوسروں تک اللہ کے فیض کو پہنچائیں, مگر ہم آج تو سوچا جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے, اگر میں نے کسی کو دیا تو کم ہو جائے گا, میں نے بینک میں رکھوا دی ہے, اب اگر نکالا تو پروفٹ کم ہو جائے گا. اب اسے یہ خیال نہیں کہ وہ مخلوق خدا ہے, جس خدا نے مجھے یہ دیا ہے وہ خدا مجھے اور بھی دے دے گا. اور اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے مال تو مالک بنا کر نہیں دیا, اللہ نے دنیا میں مال امانت بنا کے دیا ہے کہ تم خرچ کرو, یہ اللہ کا فضل ہے, مگر جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا بھی خیال رکھو, اور اگر تم نے ایسا کیا تو اس مال کا اجر تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور 10 گنا بڑھا کے آخرت کے بینک میں سیو ہو جائے گا. مگر یہ کون کرے گا, وہم بالآخرت ہم یوقنون, چوتھی آیت سورہ لقمان کی, وہ جو قلب میں آخرت پہ یقین رکھیں گے, جن کو اپنی آخرت کا یقین ہوگا کہ آج میں کچھ دوں گا تو کم نہیں ہوگا. مجھے اس زندگی میں, نے آپ کے سامنے کہا نا کہ قرآن میں دنیا کا لفظ 115 مرتبہ آیا ہے, آخرت کا لفظ 115 مرتبہ آیا ہے. یعنی جس طرح اس دنیا کو اہمیت دیتے ہو اس زندگی کو بھی اہمیت دو, جس طرح تمہیں یہاں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی ہوگی. تو اب کون کرے گا, جس کو آخرت پر یقین ہوگا. تو اب کرے کیا, جو قرآن نے کہا وہی وارث قرآن نے کہا. میری کوشش یہ ہوگی کہ حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام نے کی طرف سے جو ہمیں تحریری پیغام ملے ہیں, مولا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کچھ پیغام اپنے شیعوں تک پہنچائے ہیں اپنے وکیلوں کے ذریعے. کتاب کا حوالہ دو, بہت ساری کتابوں میں ہے, ایک کتاب کا حوالہ دو, کتاب امامت اور غیبت, مسجد جمگران سے یہ کتاب شائع ہوئی. اب اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, تو کتاب میں ملتا ہے کہ امام زمانہ نے جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر تحریریں پیغام کی شکل میں اپنے شیعوں تک بھیجی ہیں وہ تقریباً 80 کے قریب ہے. اور میری پروردگار عالم نے اگر مجھے توفیق دی, یہ ذکر اس کی توفیق سے ہوتا ہے, اس پروردگار نے مجھے توفیق دی, جناب سیدہ کی مدد میرے ساتھ رہی, تو میری کوشش ہوگی کہ ہر مجلس میں امام کا ایک تحریری پیغام آپ کے سامنے پیش کروں. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے, سورہ لقمان کی آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اپنی مالی ذمہ داری کو ادا کرے گا, جسمانی ذمہ داری کو ادا کرے گا, وہ اس قرآن سے ہدایت پائے گا. قرآن سے ہر ایک ہدایت نہیں پا سکتا. قرآن اعلان کر رہا ہے, خدا حکم دے رہا ہے, یہ کتاب اس کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو نیک ہیں. تو اب ہم معاشرے کا حال تو یہ دیکھ رہے, کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. کتنے والدین ہیں کہ اولاد ان کا حق ادا نہیں کر رہی ہے, اور وہی پیسے کی بس جو ہے جو بینک میں رکھ دیا, جو پروفٹ مل رہا ہے اس سے کمی نہ آنے پائے, بھلے گھر کے اندر یا گھر کے باہر کوئی مستعف پریشان ہو, دینے کو تیار نہیں ہے. سنیے وارث زمانہ, امام زمان کا کلام سنیے. امام زمانہ نے یہ تحریری پیغام لکھ کے دیا, اور وہ تحریری پیغام کیا ہے, شیخ مفید کو لکھا تھا. امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دل میں خوف خدا رکھے اور اپنے مال میں سے جتنا چاہے نکال کر مستحقین کو دیتا رہے, امام کے الفاظ دہرا رہی ہوں آپ کے سامنے, جو دل میں خوف خدا رکھے اور اپنے مال میں سے جتنا چاہے نکال کر مستحقین کو دیتا رہے, تو پروردگار عالم اسے زمانے کے فتنوں سے بچا لے گا, زمانے کے فتنوں کی گزند اس کے اثر سے بچا لے گا. زمانے کے فتنے آپ کے سامنے, یہ زلزلے, یہ سونامی, یہ خوف و دہشت, یہ بمبار خودکش حملے, یہ ظلم کا جو سما ہے خوف و دہشت کا. حضرت حجت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس مالی واجبات کو ادا کرو گے, کیوں ادا کرو, جب تمہارے دل میں خوف خدا ہو, تو جو یہ کرے گا تو پروردگار عالم اس کو زمانے کے فتنوں سے, اس کے گزند سے بچا لے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا, چند روزہ مال جو اس کو اللہ نے دیا ہے اس میں بخل کرے گا اور اللہ کی مخلوق پہ خرچ نہیں کرے گا, تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام و نامراد ہوگا. امام زمانہ کہہ رہے ہیں نہ اسے دنیا ملے گی نہ اسے آخرت ملے گی. دنیا میں یہی فکر کھائے رہے گی, اتنا جمع کیا تھا, اتنا پروفٹ تھا, یہ مصیبت آ گئی, اس میں خرچ ہو گیا, اب کیا کروں. نہ اسے دنیا ملے گی نہ اسے آخرت ملے گی. تو جو قرآن نے کہا وہی وارث قرآن نے کہا, اور رسول ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اسلام سے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول, اللہ کا محبوب بندہ کون ہوتا ہے, اللہ کا محبوب بندہ کون ہوتا ہے؟ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے کنبے کا خیال رکھتا ہے. کہا اللہ کا کنبہ, کہا اللہ کی جو یہ مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. جو مخلوق خدا کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے. اور وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ تمہاری بیشتر مصیبتیں تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں, واقعی ایسے ہی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا نام لوں اور ایک کتاب کا نام لوں اور روایت بیان کر کے اگلے جملے پر آ جاؤں. کتاب ہے پھر اس نے خدا کو پا لیا, اہل علم کا مجمع ہے. آپ میں سے کثرت سے لوگ اس کتاب کو پڑھ چکے ہوں گے. اور یہ کتاب ایک شخص کے بارے میں لکھی گئی, وہ شخص ہیں ایران کے, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, شیخ رجب علی خیاط. خیاط کہتے ہیں درزی کو. بظاہر یہ درزی تھے, چھوٹی سی دکان, چھوٹا سا گھر, کوئی بہت امیر کبیر نہیں, مگر اتنی روحانیت تھی, اتنا پاک و پاکیزہ کردار تھا ان کا, اتنا گناہوں سے بچتے تھے, اپنے نفس کو اتنا پاک کر لیا تھا کہ پروردگار عالم نے ان کی نظروں کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے تھے. اور میرے اس اشرے میں بار بار ان کا تذکرہ ان کے واقعات کا آئے گا. شیخ رجب علی خیاط, شیخ رجب علی کی آنکھوں سے ان کی نیکی, ان کے عمل کی وجہ سے, ان کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے حجابات ہٹا دیے تھے. اور عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے پاس جا کر سوال کرتا تھا کہ میرے فلاں مرحوم کا کیا حال ہے برزخ میں, تو ایک مرتبہ چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے. حالانکہ اس مرحوم کو دیکھا نہیں ہوتا تھا, کوئی بھی شخص آ گیا, میرے فلاں والد کا قبر میں کیا حال ہے, برزخ میں کیا حال ہے, تو یہ اس عالم کی خبریں تک بتا دیا کرتے تھے. اللہ نے حجابات ہٹا دیے تھے. یا اگر کوئی شخص آ کے پوچھتا تھا میں فلاں پریشانی میں ہوں, تو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیوں اس پریشانی میں ہو. بس ایک روایت بیان, اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کے شیخ رجب علی سے کہتا ہے کہ میرے والد بہت بیمار ہیں, اور اتنے بیمار ہیں کہ میں نے اتنا علاج کرایا طبیبوں سے, مگر میرے والد کی طبیعت میں آرام نہیں آ رہا, تکلیف بہت ہے, مرض ختم نہیں ہو رہا. شیخ رجب علی نے غور سے اس آنے والے شخص کے چہرے کو دیکھا اور کہا جا کر, تمہاری پھوپھی ہے کوئی؟ کہا ہاں میری پھوپھی ہے. کہا جا کر اپنی پھوپھی کو راضی کرو. انہی کی وجہ سے تمہارے بابا اس تکلیف میں ہیں، جاؤ اپنی پھوپھی کو راضی کرو. وہ شخص گیا، جا کے اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی آپ دعا کر دیجئے بابا کے لیے کہ میرے بابا کو صحت مل جائے. سارے ان کے بھائی تھے. پھوپھی نے دعا کی، یہ آئے، کچھ عرصہ گزرا مگر طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھل رہی. یہ پھر آئے شیخ رجب علی کے پاس کہ جناب میں تو اپنی پھوپھی کے پاس گیا، میری پھوپھی نے بھی دعا کر دی مگر میرے بابا کی طبیعت نہیں سنبھلی. شیخ رجب علی نے غور سے دیکھا اور کہا، تمہاری پھوپھی کے یتیم بچے ہیں؟ کہاں ہیں یتیم بچے؟ کہا جاؤ جا کر ان پر احسان کرو، کچھ یعنی جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، سگا رشتہ ہے، صلہ رحم ادا نہیں ہو رہا. کہا جاؤ سے پھوپھی کے یتیم بچوں پر احسان کرو، اس کے وسیلے سے پھر وہ دعا کریں گی تو اللہ تمہارے بابا کو صحت دے دے گا. یہ گئے اور جا کر انہوں نے اپنی پھوپھی کے یتیم بچوں کے ساتھ کچھ مالی معاونت کی، ان پر احسان کیا اور پھر کہا کہ پھوپھی آپ دعا کر دیجئے. ان کی پھوپھی نے دعا کی. ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا، پھوپھی کیا آپ بابا سے ناراض ہیں؟ پہلے بھی آپ نے دعا کی مگر میرے بابا کی طبیعت سنبھلی نہیں. تو ایک مرتبہ ان کی پھوپھی نے کہا، ہاں جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تمہارے بابا مجھے اور میرے چار یتیم بچوں کو اپنے گھر لے گئے. بس ایک مرتبہ کسی بات پر میرا تمہاری ماں سے جھگڑا ہو گیا، وہی نند بھاوج کا قصہ، میرا تمہاری ماں سے جھگڑا ہو گیا، تمہارے بابا غصے میں آئے، مجھے اور میرے بچوں کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا. بس اس دن سے میرا دل بہت ٹوٹ گیا تھا. اب جیسے ہی ان کی پھوپھی راضی ہوئی، دعا کی اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ میرے بابا کو صحت مل گئی. تو پتا کیا چلا کہ حضرت امام زمانہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مالی واجبات کو ادا کرو گے تو زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہو گے، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی وارث قرآن کہہ رہا ہے. اب سوچنا یہ ہے فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کے صدقے میں سوچنا یہ ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. اب دوسری چیز جو قرآن نے بیان کی سورہ لقمان کی آیتوں میں، جسمانی ذمہ داری، نماز کو جو ادا کرتے ہیں ان کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، میں نے پچھلے سال بھی اسی ممبر سے ذکر کیا تھا کہ جو چیز اتنی اہم ہے کہ امام معصومین روایت کرتے ہیں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر میدان قیامت میں آپ کی نماز قبول ہو گئی تو آپ کے باقی اعمال قبول ہوں گے، اگر آپ کی نماز رد ہو گئی تو آپ کے سارے اعمال بالکل. اس نماز کی حیثیت کیا ہے؟ پاسپورٹ کی. استاد محسن قراتی سے سب سوال کیا گیا ایسا کیوں ہے؟ تو کہا تھا بھائی دیکھو کسی ملک میں جاتے ہیں جب ویزا لگتا ہے تو پاسپورٹ پہ لگتا ہے. اب آپ کسی ملک کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے گئے، پاسپورٹ تو میں بھول آیا ہوں، میرا ڈرائیونگ لائسنس دیکھ لو، میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ لو، مجھے اپنے ملک میں نہیں داخل ہونے دے، پہلے پاسپورٹ پہ ویزا دکھاؤ. کہا یہی نماز کی حالت ہے، نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے. اور وہ نماز اتنی بے توجہی سے پڑھی جاتی ہے. کتنی بے توجہی سے؟ کہ جسم تو نماز ادا کر رہا ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی یہ کام باقی ہے، ابھی وہ بھول گئے، جو کبھی نہ یاد آیا وہ نماز میں یاد آ جاتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ ہم اپنی نماز کو کیسے اس منزل پر لائیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے، اپنی نماز کو ہم اس منزل پہ کیسے لائیں؟ یہی جناب شیخ رجب علی، جن کو اللہ نے یہ کرامت عطا کی تھی، یہ بیان کرتے ہیں اپنی نمازوں میں چار چیز پہ ضرور غور کیا کرو، چار چیزوں کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرو. میں اس کو بیان کروں، مسائل کی منزل پہ آ جاؤں. وہ چار چیزیں کیا؟ شیخ رجب علی کہتے ہیں جب نماز پڑھو تو پہلی چیز قلب میں عشق الہی ہو، اللہ کی محبت میں کھڑے ہو مصلے پر، اس رب کے رب سے کلام کر. مولا علی کا جملہ ہے نا ذہن میں، جب چاہتا ہوں کہ اللہ سے کلام کروں مصلے پہ آ جاتا ہوں. تو ہم اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں نماز میں، مومن کی معراج ہے نا، معراج پر اللہ نے اپنے حبیب سے کلام کیا تھا، ہمیں نماز دے کر کہہ دیا کیا مصلے پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کلام کرو. تو جب اس مصلے پہ کھڑے ہو، آج دنیا میں کوئی ہم پہ ایک احسان کر دے، دو احسان کر دے، مثال کے طور پہ کوئی روز اگر میں 100 روپے کا نوٹ ہی ہاتھ میں پکڑا دے، وہ کتنے دن چلے گا؟ ایک لمحے میں ختم. یہ خرید لیا، دو دن رکھا، چار دن رکھا، ختم تو ہو جائے گا نا، اور اس سے جو چیز خریدی وہ بھی ختم ہو جائے گی. کچھ بھی کھانے کا لیا، پہننے کا لیا، یعنی باقی تو نہیں رہے گا. تو جو ہمیں دنیا کی فانی نعمتیں دے ہم اس کو بہت احسان مانتے ہیں، کیا کہ ہمیں کہیں نظر آئے تو ہم اٹھ کے جگہ دیں گے، آپ بیٹھ جائیے. جو فانی نعمتیں جس کے وسیلے سے مل جائیں، وسیلے سے، وہ بھی وسیلہ ہے، دیتا نہیں ہے، مگر وہ خدا جو ایسی نعمتیں دیتا ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، جو وہ اور وہ خدا ہے کہ جو بن مانگے دیتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتے بن مانگے دیتا ہے. تو اس خدا کے سامنے جب کھڑے ہوں تو عشق الہی میں کھڑے ہوں، اور وہ عشق کیسا ہو؟ جناب رسول ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اور نماز کو میرا محبوب قرار دیا ہے. جیسا کسی بھوکے کے لیے کھانا محبوب ہوتا ہے،
جس طرح کسی پیاسے کے لیے پانی محبوب ہوتا ہے، اسی طرح میرے لیے اللہ نے نماز کو محبوب قرار دیا ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر رسول کہتے ہیں بھوکے کو کھانا مل جائے تو سیراب ہو جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے، پیاسے کو پانی مل جائے تو سیر ہو جاتا ہے، مگر میں نماز سے کبھی سیر نہیں ہوتا. یہ وہ عشق الہی ہے کہ مسلح پہ کھڑو کے فکر نہیں اتنے منٹ پہ نماز ختم ہو، فلاں ڈرامے کی قسط نکل رہی ہے یا ابھی پڑھ لیتے. جب یہ خیال نہیں ہے کہ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو پہلی چیز عشق الہی ہو. دوسری چیز، نماز کی حالت میں جب آپ مسلح پہ کھڑے ہیں تو حالت ادب ہو کہ جسم ساکت ہو، ہاتھ بھی چل رہا ہے، انگلیاں بھی ہل رہی ہیں، توجہ کہیں ہے، دل کہیں ہے، بس زبان سے ذکر ادا ہو رہا ہے. نہیں، شیخ رجب علی کہتے ہیں کہ نماز کو اس منزل کمال پہ پہنچانا ہے تو ادب کا خیال کرو. اور ادب کیسا ہو؟ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو یہ سوچ کر کھڑے ہو کہ اس رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو جو بزرگ و برتر ہے، اور پھر اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو کہ ہم ذلیل و حقیر ہیں، وہ کیا ہے اور ہم کچھ نہیں ہیں. اور جب اس کے سامنے کھڑے ہو تو بہت ادب کو ملحوظ خاطر رکھو اور نماز کو اس کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ انجام دو. یہاں تک ملتا ہے کہ اگر چوتھے امام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور مولا کے کندھوں سے اگر ابا گر جاتی تھی نماز کے دوران، مولا نہیں اٹھاتے تھے، نماز تمام ہوئی، جب ختم ہو گئی پھر کسی نے کہا مولا نماز کے دوران کندھے سے ابا گر گئی تھی تو آپ اٹھا دیتے؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری توجہ اللہ کی طرف سے ہٹے. جس کے سامنے کھڑے ہیں بس اس کے سامنے مکمل توجہ اس کی طرف ہو. تو پہلی چیز ہو عشق الہی، اللہ سے محبت کی حالت میں کھڑی ہوئی ہے، یہ جو واجب بوجھ سمجھ کے سر سے اتارا جا رہا دل بھی نہیں تھے. جب یہ خیال دل میں آ جائے گا پھر وہ عشق محبت جو میں کہہ رہی ہوں نا، اللہ کی محبت جب وہ قلب میں آ جائے گی اور جب یہ محبت عشق کی منزل پہ پہنچتی ہے. بعد میں بیان کروں، رسول اللہ اپنی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے بدن کے ساتھ اس کا قلب حاضر نہ ہو. رسول اسلام کہتے ہیں اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس بندے کے جسم کے ساتھ، اس کے بدن کے ساتھ اس کا قلب حاضر نہ ہو. اب جسم سے تو رکوع، تشہد، سلام سب ہو رہا ہے مگر دل کہیں اور ہے. تو کہا کہ نماز کا صرف وہی حصہ قبول ہوتا ہے جب آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. کوشش تو کریں، ہم پریکٹس تو کریں، یہ قبول ہے تو سب قبول ہے، یہ رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز کا حضور قلب کے ساتھ. اور چوتھی اور آخری چیز، اور مسائل کی منزل پہ آ جاؤں کہ چوتھی چیز جو نماز کو ہمارے منزل کمال تک پہنچائے وہ ہے اول وقت نماز کی پابندی. ادھر اذان کا وقت ہوا، اللہ نے پکارا اور مصلی عبادت پر آ گئے. اور میں نے کہا نا جو قرآن کہتا ہے وہی وارث قرآن کہتے ہیں. ادھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قرآن سے ہدایت اس کو ملے گی جو نماز پڑھتے ہیں. اور امام زمانہ کیا شاہ سمان، امام زمانہ کی ایک اور تحریر جو امام نے لکھی تھی، ایک شخص نے سوالات پوچھے تھے اور اس شخص کو جب سوال کا ابن جعفر نام تھا، ابو الحسین ابن جعفر، اس کو جب سوالوں کے جواب دیے تو امام نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکھا تھا نماز کے سوا نماز جیسا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو شیطان کی ناک زمین پہ رگڑوا دے، لہذا نماز پڑھا کرو تاکہ شیطان کی ناک زمین پہ رگڑ دو. وہ جسے سجدہ نہیں کیا نا وہ تو یہی چاہتا ہے کوئی سجدہ نہ کرے. آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کروا رہا تھا تو سجدوں سے روکتا ہے، عبادت سے روکتا ہے. تو کہا کہ اول وقت نماز کی پابندی کرو. جب یہ چار باتیں جمع ہو جائیں گی، عشق الہی ہو، ادب ہو، اور پھر حضور دل بھی متوجہ ہو، اور اول وقت نماز کی پابندی ہو، اور یہ اتنا ایسا عمل ہے جو وقت کے امام کو اتنا محبوب ہے کہ چھوٹی سی روایت اور مسائل پہ آ جاؤں تاکہ بات میرا بیان مکمل ہو جائے. یہ عمل خدا کو اور خدا کی حجت کو، ہمارے وارث کو، وقت کے امام کو اتنا پسند ہے. ایک کتاب ہے اول وقت نماز، نام ہی یہی ہے، اور اس میں اول وقت نماز سے متعلق بے انتہا خوبصورت، دلچسپ اور یادگار واقعات ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ نقل کر رہی ہوں. اس کتاب کو جس نے لکھا ہے علی میر خلف زادے، ایرانی ہے علی، انہوں نے لکھا ہے، ایران سے تعلق ہے ان کا. تو وہ بیان کرتے ایک مرتبہ بس میں سفر کر رہا تھا، میں جلدی جلدی اس روایت کو بیان کروں، کہ ایک مرتبہ میں ایران میں بس میں سفر کر رہا تھا. اب جب بس میں سفر کر رہا تھا، بس میں آپ کو پتا ہے ریڈیو چل رہے ہوتے ہیں، تو کہا جیسے ہی بس میں ریڈیو سے اذان کی آواز نشر ہوئی، کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، جیسے ہی اذان کی آواز نشر ہوئی اس ریڈیو سے تو وہ بس جو چل رہی تھی تو کہا میری سیٹ پر میرے برابر میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا. جیسے ہی اذان کی آواز سنی وہ اٹھا اور جا کے ڈرائیور سے کہتا ہے بس روک دو نماز پڑھنی ہے. ڈرائیور نے کہا میں تو نہیں روک رہا بس کو, ایسے ہر جگہ بس ہی روکتا رہوں میں تو نہیں روک سکتا اس وقت. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں بس روک دو نماز پڑھ دو, کچھ دیر لگے نماز پڑھ لیں گے تم دوبارہ بس چلا لینا. آخر کار یہ بحث اتنی طویل ہوتی ہے کہ پوری بس کے لوگ شامل ہوتے ہیں, شور مچ جاتا ہے بس کے اندر, کوئی اس کے حامی ہے کوئی اس کے خلاف ہے اور ایک بحث و تکرار ہو جاتی ہے. آخر کار ڈرائیور کو مجبور ہو کے بس روکنا پڑتی ہے. اور جب ڈرائیور بس روکتا ہے, وہ بھی ایران کا ڈرائیور ہے, ہمارے یہاں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے, تو کہا جب بس رکتی ہے تو وہ نوجوان فوراً اترتا ہے نیچے اور اتر کے جلدی سے نماز ادا کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں میں بھی اس کے ساتھ ہی فوراً نماز ادا کر لیتا ہوں. نماز ادا ہوئی, بس میں آ کے بیٹھے, بس فوراً چل پڑی. جب بس چل پڑی تو میں نے اس جوان سے پوچھا اچھا یہ زمانہ کب ہے, کب کا ہے؟ یہ ایران کے انقلاب سے پہلے کا زمانہ ہے جب ایران پہ ظالم شہنشاہ کی حکومت تھی, یہ اس وقت کا واقعہ ہے. کہا جیسے وہ جوان آ کے برابر میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ تم نے اتنے نماز کے اول وقت پہ اس کو کیوں ٹوکا, مطلب تم نے اتنی پابندی کیوں کی اس کی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کیونکہ وہ حیران اس لیے تھے کہ اس وقت کا معاشرہ کیا تھا. یہ تو آیت اللہ خمینی کا احسان ہے, خدا ان کو معصومین کا قرب عطا کرے, کہ ان کے انقلاب کا اثر فقط ایران پہ نہیں پوری دنیا پہ ہوا ہے, مجھ پر آپ سب پر ہوا ہے. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اسلام ہے کیا, اسلام کے حسن سے آشنا کیا آیت اللہ خمینی نے. تو کہنے وہ کہتے ہیں کتاب لکھنے والے میں حیران تھا, اس وقت وہ زمانہ تھا نہیں. یہ شخص ان نوجوان ابن جوانی کے عالم میں نماز کا اتنا پابند, کہا تم اتنے پابند کیسے ہو؟ اس کا جواب سنیں گے. اس نے کہا میں نے امام زمانہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی نماز کو اول وقت کے سوا نہیں پڑھوں گا. اب ان کی توجہ اور بڑی, جس کی ملاقات امام زمانہ سے بھی ہو چکی ہے. کہا تمہیں امام کب ملے؟ کہا وجہ یہ کہ میں ایک یورپین کنٹری میں پڑھنے گیا تھا, ایک یورپی ملک میں پڑھنے گیا تھا, ڈگری لینی تھی, کئی سال وہاں پڑھ رہا تھا. تو جو میرا آخری سال تھا اور آخری پیپر تھا میرا, جس یونیورسٹی میں میں پڑھتا تھا تو جس جگہ میں رہتا تھا وہ کافی فاصلے پر, یونیورسٹی میں اور جس جگہ وہ کرائے کا مکان لے کے رہ رہا تھا اس جگہ میں کافی فاصلہ تھا, تو بس کے ذریعے جاتا تھا. تو بولتا ہے میں نے اپنے والدین سے دور رہ کے ان کی فرقت کو برداشت کر کے اتنے سال جو میں نے اس ملک میں رہ کے تعلیم حاصل کی, تو مجھے ڈگری ملنے والی تھی, میرا آخری پیپر تھا, اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر ڈگری نہیں ملے گی. جیسے میرا آخری پیپر تھا میں بس میں سوار ہوا کہ میں اپنے یونیورسٹی تک پہنچ جاؤں پیپر دے لوں. تو جیسے ہی بس میں سوار ہوا کچھ دیر جا کے بس رک گئی, ڈرائیور اترا, بس کو سٹارٹ کرا, بس سٹارٹ نہیں ہو رہی. کہ میری بے چینی بہت تھی کہ دوسری کوئی بس نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے بیٹھ کے چلا جاؤں, اور فاصلہ اتنا تھا کہ میں پیدل بھی نہیں جا سکتا تھا, اور میں اتنا بے چین تھا اگر آج یہ میرا پیپر چھوٹ گیا نکل گیا تو میری اتنے سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی, میں اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں پڑھنے آیا ہوں. کہ جب بہت پریشان ہو تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ جب میں ایران میں تھا اور جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا تو دعائے ندبہ پڑھ کے امام زمانہ سے توسل کرتا تھا, میری مشکل مولا حل کر دیتے تھے. بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور اس نے اسی وقت رقت قلب کے ساتھ کہا اے وقت کے امام, یا بقیت اللہ, یا امام زمان, اگر اس وقت مولا میری آپ مدد کر دے کہ میں پیپر دے سکوں, اپنی یونیورسٹی پہنچ سکوں, مولا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں زندگی بھر نماز کو اول وقت ادا کروں گا. ادھر اس خیال کا آنا تھا, دور سے ایک شخص کو آتے دیکھا, اور وہ آنے والا کون ہے؟ آپ کے دلوں نے گواہی دے دی ہوگی کہ وہ آنے والے حضرت حجت تھے. اور جب قریب آتے ہیں قریب آتے ہیں اور اس ڈرائیور سے بات کرتے ہیں, اس سے اسی زبان میں بات کر رہے ہیں, وقت کا امام ہے نا, کائنات کا امام ہے, ہر زبان جانتے ہیں مولا. ڈرائیور سے اس کی زبان میں بات کریں, کیا اسے کہا گاڑی خراب ہو گئی؟ کہا اچھا, انہوں نے گئے جو بونٹ کھولا گاڑی کا, کچھ پرزوں میں ہاتھ لگا, آپ گاڑی سٹارٹ کرو. اب جو گاڑی سٹارٹ کی تو سٹارٹ ہو گئی, اب جو گاڑی چلنے لگی تو وہی حضرت حجت بس میں سوار ہوئے اور اس نوجوان کا نام لے کر پکارا, اس نے دل میں مانگا تھا نا, نام لے کے پکارا, دیکھو مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بھولنا نہیں, نماز کی اول وقت پابندی. تو بس عزاداروں, فرش عزا پہ حسین ابن علی کے صدقے میں ہم پرسہ کس کو دینے آئے ہیں؟ جناب زہرا کو اور حسین کے بیٹے, حسین کے وارث حضرت حجت کو. رسم دنیا ہے کوئی مر جائے تو اس کے وارثوں کو پرسہ دیتے ہیں نا, آج میرا اور آپ کا پرسہ جناب زہرا کو ہم دیں گے, جناب زینب کو دیں گے, آل محمد کو دیں گے, اور وقت کے امام کے سامنے پرسہ پیش کریں گے. تو مولا سے وعدہ کریں, مولا ہم بھی کوشش کریں گے ہماری نمازیں بھی اول وقت پہ ادا ہوں تاکہ خدا بھی راضی ہو اور محمد و آل محمد بھی راضی ہوں. بس عزاداروں, جب اس فرش عزا پہ نام حسین آ جائے تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں. کل محرم کا چاند ہوا, جگہ جگہ محرم کا چاند دیکھ کے لوگوں نے فرشی عزا بچھانی شروع کی, گھر گھر عزا خانے تیار ہوئے, عزا خانے سجنے لگے. بس ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ محرم کا چاند میرے مولا حسین نے راہ کربلا میں دیکھا ہوگا, اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا, جب میرے مولا حسین نے یہ محرم کا چاند راہ کربلا میں دیکھا ہوگا اور پھر ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھا ہوگا, میرا دل کہتا ہے میرے مولا نے کہا ہوگا, میرے مولا کا دل کہ اب میرا علی اکبر نہ رہ جائے گا, اب میرا عباس نہ رہ جائے گا, اب میرا قاسم نہ رہ جائے گا. بس ازداروں, خدا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا, اے حسین نہ گھبرا, اب جب تک یہ چکا چاند طلوع ہوتا رہے گا زمین پر رہنے والے جگہ جگہ اس دنیا میں اس کائنات میں تیرے غم میں روتے رہیں گے, تیرا پرسہ دیتے رہیں گے. ازداروں آؤ, جناب زہرا کو پرسہ دیں, امام زمانہ کو پرسہ دیں, اس حسین کا کہ جس نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مدینے سے کوچ کیا. اور جب مدینے سے کوچ کیا ہے نا تو مولا کی روانگی کا وقت کیا ہے, تاریخ 28 رجب ہے. جب 28 رجب آئی ہے اور مولا نے مدینے سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا, بہن نے سامان سفر تیار کیا, راوی بیان کرتا ہے, کون راوی؟ عبداللہ ابن سنان جو کوفے کا رہنے والا تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب کوفے کا رہنے والا تھا ایک مرتبہ مدینے گیا اور مدینے میں 28 رجب کی تاریخ تھی. میں دیکھا کہ اہل مدینہ بہت پریشان ہے, نہ بالوں میں کنگھی ہے نہ تیل ہے, اہل مدینہ رو رہے ہیں پریشان. میں نے پوچھا, اے مدینے والوں تمہارا ایسا حال تو نہ تھا؟ کسی نے کہا, اے شخص تو نہیں جانتا, آج وارث مدینہ مدینہ چھوڑا ہے, آج وارث مدینہ مدینہ چھوڑا ہے. بس عبداللہ ابن سنان کہتا ہے, میں نے چاہا کہ میں دیکھوں آج مدینے والے اپنے وارث کو کیسے الوداع کرتے ہیں. وہ کہتا ہے, میں بیت الشرف کے سامنے کھڑا ہو گیا, مولا کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا, میں نے دیکھا کہ مولا کے گھر سے دو جوان برآمد ہوئے. وہ دو جوان کون؟ حضرت ابو الفضل العباس اور علی اکبر. اور پھر ایک کرسی لا کے رکھی گئی, پھر اس کے بعد بیت الشرف سے حسین ابن علی برآمد ہوئے اور اس کرسی پہ آ کے تشریف فرما ہوئے. راوی بیان کرتا ہے, اس کے بعد حضرت عباس علمدار نے مدینے کے لوگوں کے درمیان صدا دینی شروع کی, اے لوگوں دور ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ, اس لیے کہ نبی زادیاں آئیں گی, نبی زادیاں سوار ہوں گی. عزداروں جب یہ منظر سنتے ہیں نا تو ایک مرتبہ کلیجے پہ زخم لگتا ہے اور دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں, اے مولا ابو الفضل العباس یہ مدینہ ہے جہاں آپ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں, دور ہو جاؤ نبی زادیاں سوار ہوں گی. مگر مولا وہ شام کا دربار تھا جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے, زینب کے سر پہ چادر نہ تھی. میرا دل کہتا ہے زینب نے کہا ہوگا, آؤ عباس, آؤ بھیا عباس, بڑی شان سے لائے تھے, آج بہن بھرے دربار میں آ گئی. عزاداروں لوگ دور چلے گئے, راوی کہتا ہے میں کچھ دور جا کر ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا. میں نے دیکھا ایک بی بی سیاہ پوش آئی, چادر میں ملبوس آئی, اور جب باہر آئی ایک جوان آگے بڑھا اور اس نے اماری میں سوار کرایا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون؟ کسی نے کہا ام فروہ ہے, قاسم نے بڑھ کے سوار کرایا. پھر ایک بی بی چادر میں ملبوس آئی اور پھر ایک جوان نے آگے بڑھ کے سوار کرایا. میں نے پھر کسی سے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ مادر علی اکبر ہے, علی اکبر نے سوار کرایا ہے. اب راوی کہتا ہے اب جو بی بی برآمد ہوئی ہے تو حسین اٹھے, عباس اٹھے, علی اکبر اٹھے, قاسم اٹھے, کسی نے بازو پکڑا, کسی نے نالین اٹھائی, کسی نے اماری کا پردہ اٹھایا, بڑی شان سے سوار کرایا. بس ایک مرتبہ جب میں نے کسی سے پوچھا, لوگوں نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. عزاداروں یہ مدینے سے روانگی ہے, 11 محرم کو جب زینب کربلا کی زمین سے چلی ہے, ہاتھوں میں رسن تھی, ساری بیبیوں کو زینب نے سوار کرا دیا. جب سب کو سوار کرا دیا نا زینب نے, ایک مرتبہ جناب زینب نے اماری کا اس ناقے کی بلندی دیکھی,
اور پھر ایک مرتبہ اپنی بےکسی دیکھی، نہ حسین کو پکارا، نہ آنو محمد کو پکارا، نہ علی اکبر کو پکارا، فرات کی طرف رک کر کے کہا آؤ اخی عباس، پین کو سوار کراؤ، پریشان سے لائے تھے کربلا. على لعنة الله وعلى القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. سب مل کے آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین سے. پھر ہم بیٹھے جناب سیدہ کے ساتھ، بی بی کو پرسہ دیا ہے، ان بہتی آنسوؤں کے ساتھ دعا کہ آمین شخص سب کی آمین شامل ہو جائے. بارہا تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما. پاک پروردگار اس قلیل عبادت کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے. پاک پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنان آل محمد موجود ہیں، خدایا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پاک پروردگار عزائے حسینی کی حفاظت فرما. پاک پروردگار اس دنیا میں جگہ جگہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، خدایا اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. پاک پروردگار اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کا پردہ چاک کر دے. خدایا ان مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری وارث، اپنی آخری حجت ہمارے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما. پاک پروردگار جب ہمارا امام ظہور کرے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہمارا